السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھنے کے مواقع. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے درود شریف کے مسنون الفاظ پڑھے تھے، اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ زیادہ تر درود درود ابراہیمی ہی سے ملتے جلتے ہیں، کچھ درود میں ہلکے سے الفاظ مختلف ہیں، اور سب سے چھوٹا سا جو درود ہم نے پڑھا تھا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اور طبرانی کی ایک حدیث حسن المسلم میں موجود ہے جو صبح اور شام 10 دفعہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہم صلی علی وسلم علی نبینا محمد، 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام میں. پھر جیسے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم جو مختصر سا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر سلام یا درود نہ بھیجے. اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رمضان والی حدیث میں جبریل امین کی دعا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کے بہت سارے فائدے ہیں. تھوڑا سا آج ہم درود ابراہیمی کا ہلکا سا ترجمہ اور اس کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کون سے مواقع پر یا کن کن اوقات میں ہمیں درود پڑھنا چاہیے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ ہم نے پیچھے کئی احادیث میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود ابراہیمی بتایا. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی ہم نے دیکھے کہ درود کا مطلب کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل فرمائیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ کو آپ کی مغفرت کرنا، اور بندوں کی طرف سے ہو تو بندوں کا آپ کے لیے دعائیں رحمت کرنا. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دراصل یہ ہوں گا اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ پر رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کی مغفرت فرمائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ پر رحمت نازل کرنا، اور فرشتوں یا مسلمانوں کا آپ پر درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ رحمت کی دعا کرنا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی ایسی تعریف کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم کس قابل ہیں. آپ بتائیں کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسا رحمت کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو بہت ہی ادنا سے عام سے لوگ ہیں، مسلمان ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کر سکتا ہے، ویسے کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود، جیسے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو مسلسل یہ کام اوپر ہو رہا ہے، یعنی آسمانوں پر تو یہ کام ہوتا ہی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اے زمین والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلامتی کی دعا کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صلات اور سلام کیوں، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے. تو صلی کا جو مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کال کرنا تاکہ اس کو اٹھا سکیں، اور جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا میں بھی کیا کرتے ہیں، ہم پکارتے ہیں نا کسی کو، کسی کو بلاتے ہیں. کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما، تو ہم اللہ تعالی کو پکارتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، ہے نا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف فرما دے. تو صلی کا ایک مطلب تو کیا ہوا کہ بلانا، دعا کرنا. تو یہ دعا دراصل کیوں؟ کیونکہ دعا عبودیت کی نشانی ہے، ہم بندے ہیں سب، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو اللہم صلی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اوپر لیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتا ہے فرشتوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. تو پہلا معنی صلی کا یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر جو آپ کا نام لیتا ہے، ابو العالیہ ایک بہت ہی مشہور اسٹوڈنٹ گزرے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے، تو بخاری میں ان کا ایک قول مینشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے فرشتوں کے سامنے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا رینک بلند ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کے نام کا ذکر وہاں کرتا ہے، یعنی اس قدر آپ کا ذکر اہمیت والا ہے کہ وہاں پر فرشتوں کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہوا اس کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود آپ کو چنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم آپ کا ذکر ضرور بلند کریں گے. تو اس کے جو صلی کے معنی ہوتے ہیں، آپ کا نام مینشن کرنے کے لیے پہلا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں پر لیا جاتا ہے آسمانوں پر، دوسرا مطلب یہ ہوا کہ مغفرت کے لیے، تیسرا مطلب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں رینک بلند کرنے کے لیے کہ آپ کی کتنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر، یعنی خاندان پر، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ چاروں معنی اس کے درست ہیں، کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں یا بھیجتے ہیں تو اس کا سارا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اوپر لیا جاتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تیسرا مغفرت کے لیے، اور چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رینک بلند کرنے کے لیے، ریس کرنے کے لیے. جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ مقام محمود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ وہ مقام محمود مجھے عطا کیا جائے گا، اور جس نے میرے لیے وہ دعا کی تو پھر اس کی شفاعت میرے لیے واجب ہو گئی. جو اذان کے بعد کی دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں مقام محمود کا ذکر ہے. تو یہ تمام چیزیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد کے معنی ہی کیا ہیں. اگر دیکھا جائے تو محمد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ جن کی تعریف کی گئی، یعنی مسلسل جس کی تعریف کی گئی ہو. تو آپ خود مجھے بتائیے کہ کون سا ایسا لمحہ ہے اس دنیا میں بھی کہ کوئی لمحہ کیا ایسا گزرتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی گئی ہو. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ آخرت میں تو آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، یعنی وہ مقام جس کی خود تعریف کی گئی ہے. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت ہر لمحہ، اگر ہم ایٹ لیسٹ نماز کے پابند سمجھے تو ہر مسلمان روزانہ ایٹ لیسٹ 15 ٹائم تو آپ کے اوپر ریگولرلی صلوات بھیجتا ہے. بھیجتے نہیں بھیجتے ہیں. جو لوگ صرف فرض نمازوں کے پابند ہیں اور ساتھ میں جو اگر وہ ریگولر نماز پڑھنے والے ہوں ساتھ میں وہ بھی، تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 15 ٹائم تو ضرور ہی بھیجتا ہے وہ اللہ کے رسول پر صلوات، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مسلسل تعریف ہو رہی ہے دنیا میں بھی اور اوپر آسمانوں میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ ذکر فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فرشتے وہ تو رحمت بھیجتے ہی ہیں، اور فرشتے خود دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو آسمانوں پر بھی یہ کام ہو رہا ہے اور زمین پر بھی یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. پھر اللہ آل محمد، تو ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں رحمت کی مغفرت کی، بلکہ ہم آل محمد پر بھی کرتے ہیں. اب یہ آل محمد کون ہے؟ تو آل محمد کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک ہے آل محمد کا مطلب ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، آپ کا خاندان بنو ہاشم، اور ایک اس میں جو کچھ لوگ مخصوص کرتے ہیں اس کو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چل رہی ہے، جس میں علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں. علی رضی اللہ عنہ آپ کے خاندان ہی کے تھے بنو ہاشم، اور فاطمہ آپ کی بیٹی تھی، تو جن سے آپ کو نسبت تھی بہت قریبی اور جن سے آپ کی نسل چلی سمجھے آگے. تو وہ بھی اس میں آتے ہیں. اور دوسرا اعلی یعولو کا مطلب ہوتا ہے ٹو سپورٹ, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے. اور دیکھا جائے تو اس میں ہم سب آ جاتے ہیں, جو لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, جو آپ پر درود بھیجتے رہتے ہیں, جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, جو آپ کے کام کو آپ کی تمام چیزوں کو آگے بڑھانے والے ہیں, آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں. دیکھ رہے تو ہم سب کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والے ہیں, کیونکہ ہم ہر وقت آپ پر درود اور سلامتی کی دعا بھیجتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. پھر ہم ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. پھر ہم میں سے ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. کوئی بدبختی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے, آپ پر ایمان نہ لائے. یعنی مسلمان ہونے کے باوجود بھی بھلا کوئی ایسے کر سکتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے اور آپ پر ایمان نہ لائے؟ ہے نا, کوئی بھی نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ لوگوں کو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں اتنے زیادہ غلو کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ دین سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں. تو بہرحال اس کی جو نسبت, یعنی جو آلِ محمد ہے, اس کی نسبت کس سے ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والے ہیں, ان سب پر بھی وہ رحمت اور مغفرت کی دعا سمجھے ان کو پہنچ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا, آپ کی مدد کرنا, آپ کو ڈیفینڈ کرنا, آپ سے محبت کرنا, آپ کی اطاعت کرنا, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں رفعنا لک ذکرک. اور یہ جملہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ جملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی اور کے لیے مینشن ہی نہیں کیا قرآن میں, صرف اور صرف یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا. آپ دیکھیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد فوراً جو کلمہ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ دیکھیں ہماری ہر مجلس کا آغاز اور ہر مجلس کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرنے کی دعا سے ہوتا ہے. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جو کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا دراصل اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی. تو جو آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں تو ان کی نسبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتی ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اور ہمارے لیے رحمت اور ہماری مغفرت اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہمیں ملے, تو اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہنا پڑے گا, آپ سے نسبت کو مضبوط کرنا ہوگا, آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا. اور دیکھ رہے تو ہماری مغفرت اور رحمت بھی اللہ کے رسول سے جڑی ہوئی ہے, ڈیپینڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر, کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, تب ہی ہماری بھی مغفرت ہوگی اور ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی, ادروائز نہیں. تو آپ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے یہ. پھر ہم جو دعا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ہماری کیا بساط ہے, ہماری کیا دیکھ رہے تو ویلیو ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اے اللہ تعالیٰ تو ان پر رحمت نازل فرما, تو ان پر برکت نازل فرما, ہے نا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو آلی محمد ہم نے دیکھ لیا, اب ہم دیکھتے ہیں وہ اللہم بارک علی محمد. اب برکت کی دعا کرتے ہیں, اور برکت کے جو معنی ہیں کہ جس میں اضافے کی دعا کرنا, کہ جو بھی فائدے ہیں, جو بینیفٹس ہیں, جو برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں, اس میں اضافہ فرما, رحمت میں اضافہ فرما, برکتوں میں اضافہ فرما. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا اپنے بارے میں, قرآن میں ہم کو ملتے ہیں الفاظ وجعلنی مبارکاً فأینما, کہ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا چاہے میں جہاں کہیں رہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اس میں مزید برکتیں دے, یعنی ایک تو آپ کی امت میں اضافہ ہو, آپ کو فالو کرنے والے مزید بڑھیں, آپ کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ اور اس میں مزید اضافہ ہو. تو اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما, اور ان کے آل پر بھی برکتیں نازل فرما. تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ خود تعریف کے قابل ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کرے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرمائیں, تو آپ بتائیے اس سے بڑھ کر بلیسنگ کچھ اور ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے؟ نہیں نا. تو اسی لیے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اور پھر آخر میں جو لفظ آتا ہے حمید و مجید, ٹھیک ہے. اب اس میں تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی بیچ میں لفظ ہے کہ جس طرح سے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی, تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی فیملی میں, خاندان میں سب سے زیادہ نبی آئے. اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, جتنے بھی نبی تھے سب ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے تھے, اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب آخری نبی ہیں. اب ان کی ذریت میں سے ان کے بعد تب کوئی نبی نہیں آنے والا, آپ خاتم النبیین تھے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی امت ہی میں ایسی برکت رکھ دی کہ امت اتنی بڑی کہ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی کافی ہو گیا. تب چونکہ یہ جو درجہ ہے وہ آپ دونوں ہی کو ملا, ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب ان میں کون چھوٹا کون بڑا ہم یہ ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے خلیل اللہ کا درجہ دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو آپ افضل ہیں وہ بھی ایک اپنی جگہ الگ اہمیت ہے آپ کی. تو اس لیے یہ دعا ہمیں اس طریقے سے سکھائی گئی کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ویسی ہی برکتیں اور ویسی ہی رحمتیں نازل ہوں. اور آخر میں پھر ہم کہتے ہیں حمید و مجید. تو یہاں پر یہ بہت اہم میسج ہے اصل میں اس درود میں کہ کیوں آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو دو صفاتی نامہ ہیں اور قرآن میں بہت زیادہ آئیں, ایک تو الحمید بھی اور ایک المجید بھی, ٹھیک ہے. حمید جس کی حمد کی گئی, اسی کے لیے حمد ہے, اسی سے حمد ہے, پریز وردی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف کرتے ہیں, آپ کا نام ہی محمد ہے جس کی مسلسل تعریف کی گئی ہو یا تعریف کیا گیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے. کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت بابرکت ہے, بہت مبارک ہے, بہت آپ رحیم تھے, سب سے بہتر مخلوق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں. لیکن ہم یہ نہ بھولیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تعریف کے قابل ہے. رسول مخلوق ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے. رسول ہے قابل تعریف, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا بھی رب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف تو ایسی ہے کہ اسے کسی کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی کرے نہ کرے وہ ہے ہی اپنی ذات میں آپ محمود, سبحان اللہ. کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے تب بھی وہ اس کی تعریف ہے اور وہ تعریف کے قابل ہے, اور کوئی نہ کرے تب بھی وہ تعریف کے قابل ہے, سبحان اللہ واقعی میں. اور حمید یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر گریٹ یا پھر اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تعریف بیان کرے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرماتے, اسی لیے ہمیں بھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلامتی بھیجنا چاہیے. پھر مجید کا لفظ آیا ہے, مجید فل آف میجسٹی, سب سے اعلیٰ. ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو عز من تشا و تو ذل من تشا, عزت اسی کے اختیار میں ہے اور ذلت بھی اسی کے اختیار میں, جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. تو عز من تشا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منتخب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان اللہ اصطفى آدم و نوح, اور تمام انبیاء کا نام آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی چنا لوگوں میں سے اپنے ان نیک بندوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. تو مجید تعریف کے قابل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, وہی سب سے اعلیٰ, وہی سب سے برتر ہے, سورس آف میجسٹی. یعنی یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, کوئی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم سب مخلوق ہیں. تو ہم اس الحمید سے دعا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے. تو آپ سوچیں کہ جو خود الحمید ہے اگر وہ تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ کتنا بڑا آنر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ہے نا. یہ اس درود کے خاص جو معنی تھے وہ ہمیں دیکھنا تھے. اور ایک اور بات بہت اہم ہم یاد رکھیں جو حمید اور مجید کے لفظ کی وجہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے, کہ ہم ڈائریکٹ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں گے. ہم کسی کو وسیلہ یا واسطہ نہیں بنائیں گے, جیسے کہ وسیلے کا لفظ قرآن میں آتا ہے کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ کا وسیلہ تلاش کرو. یا وسیلہ دیکھا جائے تو وسیلے کے معنی ہوتے ہیں کہ قرب, کسی کا قرب تلاش کرنا. تو تو وسیلے کا معنی ہے کہ کوئی ایسے نیک کام کرنا جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب پا سکیں، حاصل کر سکیں. اور وہ نیک کام تمام وہ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں عبادات میں، اور وہ نیک کام جو اخلاقیات میں آتے ہیں کہ والدین کی خدمت، لوگوں کی خدمت، اچھے اخلاق، اچھا کردار، سچائی، یہ ساری چیزیں نیک کاموں میں آ جائے گی، اور جہاد اس میں سب سے بڑھ کر ہے. تو ان نیک اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ یا واسطہ بنانا، یہ ہمیں کسی بھی حدیث سے نہیں ملتا. تو دعا ہم کریں گے کس سے؟ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرے. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر آنر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھلا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرے. تو مجھے امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. مجھے تھوڑا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید آپ سمجھ نہ پائے ہوں، لیکن کوشش کی گئی ہے کہ ہم اس کو سمجھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر موقع پر، خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب انسان پریشان ہو، غم میں ہو، تو وہ درود کو پڑھنا اپنے لیے لازم کر لے. یہ نہیں کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر مل کر بیٹھے اور درود میلاد کی محفل اور مجلس قائم کرے یا کوئی مخصوص بھیجے، نہیں، جتنی دفعہ وہ پڑھ سکتا ہے پڑھ لے. اور صبح اور شام کے اذکار میں 10-10 دفعہ پڑھتے تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن جب بھی اس کو موقع ملے، جب بھی یاد آئے، اگر وہ مارکیٹ میں ہو، وہ کار میں ہو، ہم کچن میں کھانا بنا رہے ہوں، تو جب بھی یاد آئے ہم صبح شام کے اذکار بھی ایک تو مسلسل پڑھتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے رہیں. اور اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں کیا گیا. جیسے ہم نے پہلی حدیث ہی میں پڑھا تھا کہ جب وہ صحابی پوچھتے ہیں بار بار آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدھا ٹائم دے دوں یا 3-4 ٹائم دے دوں، تو انہوں نے کہا کہ میں پورا ہی وقت دے دیتا ہوں آپ پر درود بھیجنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہے، تیرے غموں کا اور تیرے حزن کا مداوا ہو جائے گا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنا فائدہ ہے درود سے. لیکن اس کو یہ کھڑے ہو کے پڑھنا اور ساتھ میں مجلسوں میں پڑھنا، یہ نہیں جائز اور درست ہے. جو طریقہ بتایا گیا بس اسی طریقے پر ہم کریں. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے موقع ہیں جس میں درود پڑھنا چاہیے. نماز ختم کرنے سے پہلے درود پڑھنا مسنون ہے، اور اس پر تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ واجب ہے. نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے درود پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. ان فضالہ ابن عبید قال رضی اللہ عنہ، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو فی صلاته فلم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجل هذا ثم دعاه فقال له او لغیره اذا صلى احدكم فليبدا بتحمید اللہ والثناء علیہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیدعو بعد ما شاء رواہ الترمذی. فضالہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فضالہ بن عبید اللہ ہے ایکچولی، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی، پھر آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کو یا کسی دوسرے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، اور جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، پھر تشہد میں اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود بھیجے، اور اس کے بعد جو دعا چاہے مانگے. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو سلام پھیرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ تشہد میں درود پڑھتے ہیں، اور پھر جو چاہے وہ دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے گی، پھر درود پڑھا جائے گا، اور پھر جو دعا مانگنا ہے وہ دعا ہم مانگ سکتے ہیں. پھر نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا مسنون ہے. عن ابی امامہ بن سہل انہ اخبرہ رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازۃ ان یکبر الامام ثم یقرا بفاتحۃ الکتاب بعد التکبیرۃ الاولی سرا فی نفسہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي. ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، پھر تیسری تکبیر کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعا کرنا اور ان تکبیرات میں قرات نہ کرنا، چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو پہلے میں سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر میت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، اور پھر اللہ اکبر کہیں گے اور سلام پھیر دیں گے. پھر اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھنا مسنون ہے. ان عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها أجرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة هلت له الشفاعة. رواه مسلم. عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو، وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا، مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، لہذا جو میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں اتنا کلیئرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے لیے تم وسیلے کی دعا کرو، اور ہم نے کیا کر دیا اس میں، کیا کہنا چاہیے کہ حذف اور اضافے کے ساتھ کچھ نکال دیا، کچھ اضافہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرے لیے وسیلہ مانگو تم، وہ مقام جو ہے جو دیا جائے گا تو وہ تم میرے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگو، جیسے کہ ہم اذان کے بعد کی دعا میں پڑھتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقام محمود الذی وعدہ، بس اتنی ہی دعا ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں ہم وہ وسیلے کی دعا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کو وہ عطا کیا جائے، ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا، اور اسے ہی مقام محمود بھی کہتے ہیں. اہل ایمان کو ہر وقت ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تتخذوا قبر عیدا ولا تجعلوا بیوتکم قبورا وحیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی. رواہ احمد. یہ بہت ہمارے کام کی حدیث ہے، اسے ذرا غور سے سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری قبر کو میلہ نہ بناؤ، اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے. الحمدللہ. ضروری نہیں کہ ہم درود پڑھنے کے لیے آپ کی قبر پر جائیں، اور ویسے بھی آپ کی قبر پر صرف اس نیت سے جانا کہ قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ صرف تین مسجدوں کے لیے سفر کرنا جائز ہے، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصا. ٹھیک ہے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تین مجلسوں کے لیے وزٹ کرنا جائز ہے تو ہم جاتے ہیں. اسپیشلی قبر کے لیے جانا یہ کبھی بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور آپ نے منع بھی کیا ہے، تو آپ نے خاص طور سے کہا تھا کہ میری عید کو قبر یا میلہ نہ بنا دینا، کہ وہاں تم ایک رش لگا کر رکھو میلہ قبر کی زیارت کے لیے، بلکہ تم جہاں کہیں ہو تم وہیں پر سے درود پڑھ لو، مجھ تک پہنچ جائے گا. اور اب آپ دیکھیں کہ آج ہم نے کس طرح سے اس بات کو ایک عجیب مذاق بنا لیا ہے کہ لوگ موبائل لے کر کھڑے رہتے ہیں، آن کر دیتے ہیں موبائل، اور وہاں سے پھر انڈیا یا پاکستان جہاں بھی کہیں کے لوگ ہیں رہنے والے، فون انڈیا سے ہی آتا ہے، وہاں سے آتا ہے دوسرے ممالک سے، اور وہ قبر کی طرف فون رکھ لیا جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے سلام بھیجتے ہیں کہ درود اور سلام بھیجا جاتا ہے، یعنی فون پر سنایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام. تو ضرورت نہیں ہے فون کی، آپ جہاں انڈیا یا پاکستان میں یا امریکہ میں بھی آپ بیٹھے ہوں تو آپ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے بھی جب درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا درود پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جب لوگ عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو اچھا ہمارا سلام بھی پہنچا دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص سمجھیں، یہ آپ کے لیے انعام ہی رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی درود یہ سلام بھیجے گا اپنے گھر بیٹھے ہی وہ بھیجے گا تو وہ آپ کو پہنچا دیا جائے گا. لیکن یہ کیسے پہنچایا جائے گا اور کس طریقے پر پہنچایا جائے گا، طریقہ کار کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، یہ غیب کی باتوں میں سے ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتا ہے. اور اس بنا پر یہ سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یہ بھی بات درست نہیں ہے، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اکثر الصلاۃ علی فإن اللہ وکل بی ملکا عند قبری فإذا صلی علی رجل من امتی قال لذلک الملک یا محمد ان فلان ابن فلان صلی علیک الساعہ. رواہ الدیلمی، حدیث حسن. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ سبحانہ و تعالی میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے فلاں وقت آپ پر درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ نام بھی بتا دیا جائے گا امتی کا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نسبت ہوگی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرا کون سا امتی تھا، کیونکہ نام بتا دیا جائے گا جس نے مجھ پر درود بھیجا تھا۔ تو آپ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے ہی یہ میسج پہنچا سکتے ہیں۔ فرشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے جو آپ کو ہمارا یہ میسج دیتے رہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے فلاں وقت آپ پر یہ درود بھیجا۔ تو پھر آپ بتائیے کہ کچھ اور وسیلے واسطے کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے، ہم گھر بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ وملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ حسن ہے یہ بھی حدیث۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی نے میری امت کے لوگوں کا سلام مجھے پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یا سلامتی کی دعا کرتا ہے، بھیجتا ہے، تو وہ فوراً پہنچا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا سلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے ہوں انشاءاللہ۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے دن کا بہت سارا حصہ درود کے لیے ہم مخصوص کر دیں کہ جب بھی موقع ملے ہم پڑھتے رہیں، تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فرض نمازیں چھوڑ دیں اور فرض عبادت چھوڑ دیں، نہیں، فرض اپنی جگہ اہم ہے، اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ صبح اور شام کے اذکار اپنی جگہ اہم ہے، وہ بھی ہمیں پڑھنا ہے، تلاوت قرآن اپنی جگہ بہت اہم ہے، وہ بھی ہمیں کرنا ہے، اور ساتھ میں درود بھی پڑھنا ہے۔ جمعہ کے دن آپ پر بکثرت درود بھیجنا چاہیے۔ انا ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر الصلاۃ علی فی یوم الجمعۃ فانہ لیس یصلی علی احد یوم الجمعۃ الا اریدت علی صلاتہ۔ رواہ الحاکم، حدیث صحیح، اور بحقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی جو درود بھیجا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ان اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفقۃ وفیہ الساعق فاکثر علی من الصلاۃ فیہ فان صلاتکم معروضۃ علی۔ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکیف تورد صلاتنا علیک وقد علمت؟ قال یقولون بلیتا، فقال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ رواہ ابو داؤد، حدیث صحیح۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب دنوں میں سے جمعہ کا دن افضل ہے، اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اسی روز اٹھنے کا حکم ہوگا، لہٰذا اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یا یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مٹی میں مل چکا ہوگا، تو پھر ہمارا درود آپ کے سامنے پیش کیسے کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام زمین پر حرام کر دیے ہیں۔ تو یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، ٹھیک ہے، وہ ایز اٹ از رہتا ہے، اور یہ بھیجنے کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ہم کثرت سے جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، نماز پڑھی اور دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدمی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب نماز پڑھو اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شائن شان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو آپ نے فرمایا، اے نمازی، دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اس کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی، پھر درود ہوگا، اور پھر دعا کی جائے گی تو قبول کی جائے گی۔ گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے درود پڑھنا مستون ہے۔ تکلیف، مصیبت، رنج اور غم کے موقع پر درود پڑھنا مسنون ہے۔ ان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجل لک من صلاتی قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فان زدت فهو خیر لک قلت فالنصف قال ما شئت وان زدت فهو خیر لک قلت فالثلثین قال ما شئت فان زدت فهو خیر لک قلت اجل لک صلاتی کلھا قال اذا تکف همک ویغفر لک ذنبک۔ رواہ ترمذی۔ یہ پہلے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ میں اے اللہ کے رسول آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا ایک چوتھائی صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ انہوں نے کہا نصف، آپ نے کہا اس سے زیادہ تو تیرے لیے اچھا ہے۔ پھر انہوں نے دو تہائی کہا تو آپ نے کہا جتنا تو چاہے، لیکن اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی دعا کا سارا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اسکالرز کہتے ہیں نا کہ ہم پر جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آتی تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ کثرت سے درود کا بھی ورد کرتے تھے، اور اس سے ہمارے غم اور پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ تو یہ برکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سننے، پڑھتے یا لکھتے وقت درود پڑھنا مستون ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت آپ پر درود بھیجنا مسنون ہے، جیسے کہ مسجد میں داخل ہونے اور نکلتے وقت کی دعا ہے۔ اسی طرح نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ پر سلام بھیجنا مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو تین مرتبہ یہ کلمات ادا فرماتے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ بھی ہم سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں گے۔ ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا مسنون ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مل کر بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، نہ اپنے نبی پر درود بھیجے تو قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے لیے باعث وبال ہوگی، اگر اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ تو اس لیے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ پھر ہر صبح اور شام درود پڑھنا مسنون ہے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعت یوم القیامہ۔ یہ بھی حدیث صحیح ہے، یعنی حسن کا درجہ رکھتی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اذان سے قبل درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ کبھی بھی فرض نماز کے بعد بآواز بلند اجتماعی درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، اور نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر بآواز بلند درود پڑھنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو کون کون سے مواقع تھے جب ہمیں درود پڑھنا چاہیے، الحمدللہ ہم وہ بھی دیکھ چکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام بھی لیا اور اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ اصل تو ہماری کامیابی اسی وقت ہے جب ہم خود اور لوگ اس پر عمل کرنے لگیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے کام کو قبول فرمائے، ہمیں کثرت سے درود پڑھنے والا بنائے، اور ہمیں صحیح اسلامی نالج عطا فرمائے تاکہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں، اور تاکہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ کیونکہ جو ہمیشہ مجھے فکر جس بات کی رہتی ہے وہ یہی رہتی ہے کہ جو سورس آف نالج ہو ہمارا وہ اتھینٹک ہو، صحیح ہو، پختہ ہو۔ کیونکہ جیسے ہی ہم غلط راستے پر مڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بھول بھلائیاں کبھی آپ دیکھیے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو راستہ بتایا جاتا ہے نا کہ اچھا فائنڈ کرے راستہ، ایک طرف مسجد ہوتی ہے اور ایک طرف نمازی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور وہ راستے ایسے بنا دیے جاتے ہیں پیج در پیج. آپ ایک راستہ مس کرتے ہیں آپ نے پورا راستہ گم کر دیا، آپ نہیں پہنچ سکتے اپنی منزل پر. تو اسی لیے صحیح علم ہوگا تو ہم صحیح راستے پر چلیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے. اور اگر ہم نے راستہ ہی گم کر دیا تو شیطان تو ہر راستے کی پگڈنڈی پر بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحیح راستے کی توفیق دے، ہم صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں انشاءاللہ. اور اس کے لیے اچھے لوگوں کا ساتھ، اچھے لوگوں کی کمپنی، نیک لوگوں کی کمپنی چاہیے. ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، ایسے انوائرمنٹ میں رہے، ایسی کمپنی اپنے لیے منتخب کریں جس پر قیامت کے دن آپ کو افسوس نہ ہو. ورنہ اس وقت لوگ افسوس کریں گے کاش میں نے اسے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو دین پر چلنے والے لوگ ہمارے دوست ہوں، ہماری کمپنی میں وہ لوگ شامل ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں، نہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرنے والے لوگ. تو ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، اور یہ اسپیشل میسج بھی یہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو لغویات سے بچائیے پلیز. اور جب تک آپ صحیح کاموں میں نہیں لگیں گے آپ لغویات سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ واٹس اپ اور بھی اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ایک بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور میں. اگر آپ نے اپنے آپ کو کہیں جوڑے نہ رکھا، اپنے آپ کو کہیں باندھے نہ رکھا، تو یقین جانیے کہ یہ واٹس اپ لے ڈوبے گا ہم سب کو، اللہ نہ کرے، کیونکہ اس قدر اس میں لغویات بھری ہوئی ہیں. یہ بھی تلوار ہی کی طرح ہے، اگر آپ نے اس کو صحیح سے استعمال نہیں کیا تو سمجھیے کہ یہ برباد کر دے گا. جیسے چھری ہوتی ہے، اگر کچن میں چھری نہ ہو تو آپ دیکھیں ہمارا کام ہی نہیں ہو سکتا. اور لیکن یہ چھری کسی غلط انسان کے ہاتھ میں چلے جائے تو وہ اس سے کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. تو ایسے یہ میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو صحیح کاموں کے لیے ان چیزوں کو استعمال کریے، لغویات سے دور رہیے، اپنے وقت کو، جو وقت ہے ہمارا، ایک ایک لمحہ ہمارا بہت زیادہ قیمتی ہے یقین جانیے. اور یہ ہمارا وقت برف کی مانند پگھلتا جا رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جو عمل کرنے کا وقت ہے وہ یہی دنیا کی زندگی میں ہے. جب آخرت میں ہم داخل ہوں گے تو اس وقت عمل کرنے کا وقت نہیں ہوگا. تو آج ہمارے پاس موقع ہے، سب کچھ ہے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ذرائع بھی پیدا کر دیے ہیں. یہی واٹس ایپ ہی کی وجہ سے آپ لوگ بہت ساری چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو اپنے آپ کو آج کے دور میں ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کورسز سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا. آپ کتنا بھی کہہ لیں کہ مجھے بہت نالج ہے، میں بہت پڑھی لکھی ہوں، مجھے یہ آتا ہے، مجھے وہ آتا ہے، میرے گھر میں یہ کتابیں ہیں، میرے گھر میں وہ کتابیں ہیں، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. شیطان ہمیں ایسی تھپکیاں دیتا رہتا ہے اور سلاتا رہتا ہے. اپنے آپ کو کسی سے جوڑیے، باندھیے، اور استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہیے. اور جب تک کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی، چاہے وہ کورسز کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، ہم بندھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ٹیمپٹیشنز بہت زیادہ ہیں. تو دین سے جڑے رہنے کا ایک سب سے بہتر یہی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں انوالو کیجئے. آپ خود کورس کرانا شروع کر دیجئے الحمدللہ، جہاں کہیں بھی ہوں الحمدللہ. آپ تو دیکھیں نا کتنی الحمدللہ ہمیں سہولت ہو گئی ہے کہ ہندوستان میں خود یہ سارے کورسز چل رہے ہیں. اگر آپ کہیں گھر بیٹھے بھی کرنا چاہتی ہیں، اپنے گھر میں آپ چند لوگوں کو جمع کر کے بھی کرنا چاہتی ہیں، تو کورسپونڈنس کورس کریے آپ. تعلیم القرآن ہے، تعلیم الحدیث ہے الحمدللہ، اور ہر چیز کی سہولت ہو گئی ہے، کوئی چیز مشکل نہیں رہی. تو اپنے آپ کو باندھے رہیے، جوڑے اپنے آپ کو باندھے رکھیے، جڑے رہیے، اور دوسروں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریے، کیونکہ اگر آپ کسی ایک کو بھی نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. الدال الی الخیر کفائلی، کہ نیکی کی طرف بلانے والا بھی ویسا ہی ہے جیسے اس نے خود نیکی کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو اور چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ پس پردہ رہ کر بھی کام کرتے ہیں. اس کی ایڈیٹنگ ہے، اس کے سوالات بنانا ہے، اسے ٹائپ کرنا ہے، اسے اپلوڈ کرنا ہے، اس کے لیے میسج بنانا ہے. تو پیچھے رہ کر بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور مجھے ہمیشہ یہی لگتا ہے، اور بعض وقت کبھی کبھی دل میں یہ احساس بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں زیادہ اجر مل جائے جو پیچھے رہ کر کام کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ملے انشاءاللہ. کیونکہ کچھ لوگ تو سامنے آ جاتے ہیں، ان کی محنت اتنی زیادہ نہیں ہے، جیسے کہ مجھے خود اپنی محنت کچھ بھی نہیں لگتی ہے، بلکہ اپنے ساتھیوں کی محنت مجھے ہمیشہ زیادہ لگتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے ساتھی دیے الحمدللہ، جن کی وجہ سے یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، اپنی رحمتیں ان پر نازل کرے اور ساتھ میں مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے. اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں, اور ہماری بھی دعا آپ سب کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جمع کرے. جیسے بھی ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے کام ہیں, ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے احسن طریقے سے قبول فرمائے اور یہ کام ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.